الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ میں ہی دوسرے پارے کو سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ لاسٹ کلاس تک الحمدللہ ہمارا فرسٹ پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ آیت نمبر 142 سے دوسرا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ سیقول السفہاء، سین جب بھی آتا ہے نا فعل کے شروع میں، دس از اے ورب، یقولو سے اگر آپ غور کریں، یقولو تو جگہ جگہ آ رہا ہے قرآن میں، یہ فعل ہے، ورب ہے۔ اس سے پہلے سین جب بھی آتا ہے اس کو میننگ، مطلب اس کو ٹرانسلیٹ ہم ایسے کرتے ہیں سون، ان قریب، یا ویری سون، یا ناؤ۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہے۔ اب یہ لوگ سفہا، یہ سفیہن کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے بیوقوف لوگ۔ من الناس، لوگوں میں سے۔ تو سون، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، یعنی کہ عنقریب، یہ بیوقوف لوگ، لوگوں میں سے یہ بیوقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم، کہ کس چیز نے، ولا وہی ہے کہ ٹرن اوے یا موڑنے کو یا پھیرنے کو کہتے ہیں، ما ولاہم، کس چیز نے انہیں روکا ہے، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، اللتی کانو علیہا، وہ قبلہ جس کے اوپر یہ لوگ تھے۔ قل، دیکھیں صرف ایک موٹی سی ویسے گرامیٹیکل بات دیکھیں، یہ قل بھی وہی چیز ہے جو یقول ہے، صرف فعل ورب ہی ہیں، دونوں ورب ہیں، یہ امر آرڈر کا صیغہ ہے، قل ان سے کہیے، وہ یقولو ہے، وہ کہتے ہیں، بس ذرا ٹرانسلیشن میں فرق آتا ہے، باقی قاف اور لام وہی ہیں۔ تو ان سے یہ کہیں، للہ المشرق والمغرب، اللہ کی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کسی کو بھی وہ چاہے گا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہی اگزیکٹلی آپ دیکھیں پیچھے آیت نمبر 115 میں یہی بات قبلے کی گزری تھی۔ وہاں آیت کیا تھی، آیت 115، ہاں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، وہاں پہ بھی یہی آیا تھا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے، اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور یہاں پہ بھی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی، جس کسی کو بھی وہ چاہے گا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دے گا۔ قبلے کا وکیبلری کے اندر، یعنی کہ لفظی معنی جو ہے، میننگ ہے، وہ کہتے ہیں سمت توجہ، یعنی کہ جس ڈائریکشن میں کوئی بندہ اپنا، جس اینگل میں یا جس طرف کوئی بندہ اپنا ڈائریکشن کرتا ہے اپنے آپ کا۔ جس یعنی طرف بھی رخ کرے گا کوئی بندہ، اس طرف اس کا قبلہ وکیبلری کے اعتبار سے ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے مومن کا جو رخ ہوگا وہ عبادت کے اندر، وہ صرف ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈائریکشن میں ہوگا، تو اس وجہ سے اس کا قبلہ اللہ کے ڈائریکشن میں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی بات یہی ہے کہ جو اللہ کا ڈائریکشن ہے وہ ہر طرف ہے، وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، اس کے لیے کوئی متعین، ان اللہ کے لیے ڈائریکشن متعین ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف ایک زبان کا ایک وہ ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ بولتے ہیں، جیسے ہم اکثر آپ دیکھیں تو نارتھ اینڈ ساؤتھ نہیں بولتے، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ تو بولتے ہیں، بٹ نارتھ اینڈ ساؤتھ میں نے کم سنا ہوگا۔ یہ اسی طرح سے یہ بھی بات ہے، ایسٹ میں بھی ہوگا، ویسٹ میں بھی ہوگا۔ ویسے تو خیر آپ
چاروں طرف
آگے اگر قرآن میں آئیں گے تو ما تکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تم تین ہوگے تو چوتھا اللہ ہوگا، ولا رابعہم الا خامس، تم چار ہوگے تو پانچواں اللہ ہوگا، اس سے کم زیادہ ہر طرح، بلکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوگا، جو لائف وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوگا، تو اللہ ہر جگہ پہ ہوگا، ظاہر ہے حاضر اور ناظر، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اللہ حاضر اور ناظر ہے، اس بات کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور دس از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن، بیکاز اکثر لوگوں کو کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ اللہ ان اٹ سیلف فزیکلی ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کا علم، اللہ کی نالج ہر جگہ پہ ہے، لیکن وہ بات پھر قرآن کی جو آیات ہیں ان کی اگینسٹ چلی جائے گی، تو صحیح بات یہی ہوگی کہ اللہ فزیکلی ان اٹ سیلف ہر جگہ پہ موجود ہے، جہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے، وہ آتا ہے نا اینما کنتم انما ہوا معاکم، تم جس طرح جہاں پہ بھی کہیں ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، تو اللہ حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، فزیکلی موجود ہے، اس یعنی کہ وہ جس ہر قسم کی باڈی سٹرکچر جسم ہر اس چیز سے پاک ہے اللہ، اگر ہم ہر جگہ اللہ کو نہیں مانیں گے یہ بہت میجر عقیدے کا کنفیوژن ہو جائے گا، اور آج کل یہ بہت زیادہ کنفیوژن لوگوں کو ہو رہا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ، میں نے پہلے بھی شاید غالباً ذکر کیا تھا، الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر ہے، اس کی نالج، اس کا علم ہر جگہ پر ہے، لیکن وہ فزیکلی عرش پر موجود ہے اوپر، تو اس سے تو پھر آپ فزیکلی ریسٹرکٹ کر دیا آپ نے اللہ کو، اور جہاں پہ آپ نے کہیں فزیکلی ریسٹرکٹ کیا تو وہاں پھر دماغ میں ایک امیج آئے گا، اور پھر امیج کے ساتھ ساتھ مزید کنفیوژنس پیدا ہوں گے، اس لیے ہم کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر اور ناظر ہے، پیچھے آیت نمبر 115 میں جو اگزیکٹلی یہیں جہاں پہ للہ المشرق والمغرب آیا تھا، وہاں پہ آیا تھا اینما تولوا فثم وجه اللہ، جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ ہوگا، بہرحال خیر ایک صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر عبادت کرنے کے لیے اگر ہم اس آیت کو ان اٹ سیلف بالکل لٹرل ٹرمز میں فالو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کنفیوژن ہی ہوگا، اچھا اب نماز کس ڈائریکشن میں پڑھنی ہے، اور تو اس اعتبار سے پھر آگے سورہ آل عمران میں آئے گا انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین، کہ جو پہلا بیت جو گھر تھا جسے لوگوں کے لیے اللہ نے سمجھیں کہ وضع للناس واضح کیا تھا یا ڈٹرمن کیا تھا، وہ ببکۃ تھا، وہ یہی مکہ میں ہی تھا، مبارکم وہدا للعالمین، اور تمام عالمین کے لیے ہدایت تھا، وہ یہی اس کی طرف ایڈریس، تو ہمیں ان آیات سے پھر اللہ نے ڈائریکشن دے دیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا، ایک چیز ہے قبلہ اور ایک چیز ہے کہ خدا اللہ خود ان اٹ سیلف کہاں پہ ہوگا، تو ہم اس قبلے کو نہیں پوج رہے ہوں گے، ہم اصل جو عبادت کر رہے ہوں گے وہ اللہ کی کر رہے ہیں، اور وہ جسم اور ہر قسم کے اس اعتبار سے صفات سے پاک ہے، بعض عبادات ہوتی ہیں جیسے روزہ ہے یا ذکر کوئی کر رہا ہے یا وہ انفرادی عبادات ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، بس ہر بندہ اپنے اپنے اعتبار سے جس طرف بھی بیٹھا ہوا ہے، رخ کیا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن پھر بعض اعتباد ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں وہ یعنی کہ انڈیویجول ایک انفرادی عبادات ہیں، پھر ایک اجتماعی یعنی کہ ایک جو ایک جماعت کے لیے یا ایک گروپ کے شکل میں جو عبادات ہیں اس میں جیسے نماز ہے یا حج ہے، ان کے لیے پھر ایک ڈائریکشن کرنا ضروری ہوگا، ورنہ تو پھر ایک کنفیوژن عام لوگوں کے اندر ہی پیدا ہو جائے گا، آپس میں ہی ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ یونٹی نہیں رہے گی، نہیں رہے گی اگر ہم اس میں نہیں جائیں گے، تو جیسے ہے نا کوئی بندے کا نسب ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا وطن ہے، اس کی سمجھیں کہ نیشنلٹی ہے یا اس کی جغرافیکل لوکیشن ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں یا اس کی لینگویج ہے، اس کا کلر ہے اس بندے کا، تو وہ چیزیں اختیاری نہیں ہوتی ان اٹ سیلف، یعنی اب میں اگر یہیں پہ بس پیدا ہوا اور میں یہیں رہتا ہوں، اب میں بائی ڈیفالٹ میری یہ نیشنلٹی ہے، میں یہاں کا ایک ریزیڈنٹ ہوں، یا میں میری یہ ذات ہے، میرا یہ نسب ہے، یا میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اور بائی ڈیفالٹ میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، कोई बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ हो, लंदन में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क में पैदा हो, कहीं भी अभी रहता हो, कुछ भी है, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन सब के लिए एक ही होगा, वो किबला होगा। तो एक यूनिटी जो पूरी दुनिया के अंदर है वो इससे कायम होती है फिर। और फिर वो ज़ाहिर है उसमें चाहे कोई आदमी मर्द है, औरत है, बच्चा है, सबके लिए वो बिल्कुल एक बराबर है, उसमें कोई वो नहीं है, प्रेजडिस नहीं है किसी किस्म का। तो यही बात यहाँ पे भी खैर चल रही है। और फिर एक गालबन रिवायत से भी पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक भी किबला यही बैतुल्ला ही था। इनफैक्ट आदम अलैहिस्सलाम ने ही पहली मरतबा इस किबले को बनाया था, और यहाँ पे इसी का ज़िक्र आ रहा था इस आयत में जो अभी हमने कही ना, इन्ना अव्वला बैत, जो सूरह आले इमरान की है 96 आयत है, इन्ना अव्वला बैत वुज़िअ लिन्नासि अल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम वहुदल लिल आलमीन। तो वहाँ पे ये उसके में तफसीर में लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम और जो उनकी औलाद का सबसे पहला किबला था वो यही था। फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में समझें कि जो वो तूफ़ान आया और उसमें आता है पूरी दुनिया एक दफ़ा पानी में डूब गई और गर्क हो गई, ख़त्म हो गया सब। तो उसके बाद से डिटर्मिन यानी लोगों में फिर जो बाद में पॉपुलेशन आई उनको उनके सामने ये नहीं था अनटिल इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा बनाया उसको, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं ये। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि एक अबुल आलिया की रिवायत है, उसके अंदर ये भी पता चलता है कि उससे दरमियान में भी जो अंबिया थे वो बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ तो पढ़ते थे, लेकिन वो इस डायरेक्शन में पढ़ते थे कि उनका रुख किबले खाना काबा की तरफ होता था, बैतुल मुक़द्दस के अंदर भी, यानी कि मस्जिद अक्सा में भी जो उनका नमाज़ पढ़ने का तरीका था वो ऐसे ही था कि मस्जिद का डायरेक्शन भी उनकी अपनी हो रहा होता था, और फिर वो टूवर्ड साउथ कहीं ना कहीं ज़ाहिर है मक्का क्योंकि नीचे है और जरूसलम ऊपर आता है, तो वो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होते थे कि मक्का खाना काबा की तरफ नमाज़ पढ़ते थे उससे पहले के अंबिया भी। एक रिवायत में अबू आलिया की यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक सही बुखारी की रिवायत में तो ये आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16-17 महीने के करीब जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज अता फरमाई, मस्जिद नबी में आज तक उसकी अलामात मौजूद हैं जहाँ खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज अदा किया करते थे। बहरहाल अब गालबन वो तो किबलतैन है, वो मदीना में ही वहाँ मस्जिद किबलतैन है। जी जी जी, वो मस्जिद किबलतैन है जहाँ पे बिल्कुल वो वहाँ पे भी आते हैं। बहरहाल अब क्योंकि वो ये सारी निशानियों को हटाते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इतनी होती हैं। एक वो बुक है, उसका नाम क्या है, नकूशे पाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह का कुछ नाम है, मेरे पास कहीं होगी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा। उसके अंदर पिक्चर्स के साथ इन्होंने ओल्ड मदीना में ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं कि ये चीज़ यहाँ थी, ये चीज़ यहाँ थी। बस अब वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वल्ला आलम, मगर अब वो क्योंकि हटाते जा रहे हैं। मैंने मुझे खुद याद है आज से 10-15 साल पहले अगर आप चले जाएं तो ग़ज़वा खंदक के टाइम पे जो खंदक बनाई थी इन्होंने उसके एक लाइन सी सॉर्ट ऑफ निशानात भी मौजूद थे जहाँ पे वो कौन सी मस्जिद कुबा है या किबलतें नहीं है गालबन या मस्जिद जुम्मा है मुझे याद नहीं है, उधर कहीं पे जाके इसकी एक लाइन उस ग़ज़वा खंदक की बाकायदा। अब वो हाईवे बन चुका है और उसके ऊपर एक ब्रिज जा रहा है, अब यू कैन नॉट डिटर्मिन कि वो कहाँ था, तो मगर किसी ज़माने में वो था। और आप किसी अपने बड़ों से बुज़ुर्गों से कभी पूछें तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि ये भी हमने यहाँ देखा है, ये हमने यहाँ देखा है, वो अब मौजूद है ही नहीं ज़ाहिर है, तो उसका क्या कर सकते हैं। एनी हाउ इसके बारे में खैर किबला चेंज करने के बारे में एक दो आगे आने वाला है इंशाल्लाह आयत में। खैर कद नरा तकल्लुबा वजह का फिसमाई फलन वल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, یہ آنے والا آگے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یوں ایسے حسرت سے بار بار دیکھتے تھے کہ کب وہ آرڈر آئے گا کہ قبلے کا ڈائریکشن چینج ہوگا. اور پھر اللہ نے کیا کہا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَى. اب ویری سون ہم لوگ اسی کو ڈائریکشن قبلے کا بنا دیں گے جو آپ کی ڈیزائر ہے. تو بہرحال آگے آئے گا تو اس پہ انشاءاللہ وہاں بات کر لیں گے. لیکن یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ خود خواہش تھی کہ میں بیت المقدس, ان کا اپنا زیادہ سمجھے کہ ایک اٹیچمنٹ خانہ کعبہ سے زیادہ تھی, تو ہی وانٹڈ کہ اسی کو ہو قبلہ ہونا چاہیے. ایک خالی فقہ کا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایگزیکٹ خانہ کعبہ کا ڈائریکشن نماز کے لیے ہونا ضروری ہے نماز میں, اور بعض جو فقہ کرام اس پہ یہی لکھتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا نہیں ہے. مطلب ڈائریکشن حرم کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ ایک پرٹیکولر ہاؤس کو لیں گے تو پھر تو ظاہر ہے 90% دنیا میں بالکل ظاہر ہے اس وقت تو کمپاس اور یہ چیزیں ہونی تو 100% اس ڈائریکشن میں تو ہونا پاسبل نہیں ہے. ہاں ایک پورے شہر کے ڈائریکشن میں ہونا پاسبل ہے, تو وہ ٹیکنیکلی قبلہ خالی ہوگا کہ اس ڈائریکشن میں کسی نے رخ کر لیا وہ اس کا قبلہ ہو جائے گا. ایون دو خانہ کعبہ سے ان اٹ سیلف ایگزیکٹلی ذرا سا آگے رائٹ لیفٹ بھی ہو گیا, اور پھر اس میں فقہ نے کچھ جو آگے آئے گا انشاءاللہ جو میجرمنٹ بھی باقاعدہ دی ہے, ایک بعض کے نزدیک 42 degrees دونوں طرف اگر ہو جائے تو چل سکتا ہے, اور وہ پھر میں ابھی انشاءاللہ آگے آنے والا ہے تو میں دوبارہ اس پہ بات کرتا ہوں. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, یہ مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا ہے, کعبہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا, خانہ کعبہ یا بیت اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ مسجد الحرام, حرم کی پوری حدود یہاں پہ مراد ہو گئی. اور ایک بات اور ظاہر ہے پھر ایک مسلمان کے غور کرنے کی ہے جو آگے انشاءاللہ آیت نمبر 177 میں آئے گی. ویسے تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ, کہ اصل جو نیکی ہے جو اصل تقوی کا معیار ہوگا یا جو سٹینڈرڈ ہوگا وہ اس بات سے نہیں ہوگا کہ کسی نے مشرق کی طرف ڈائریکشن کیا ہوا ہے یا مغرب کی طرف کیا ہوا ہے یا کس ڈائریکشن میں. اصل جو نیکی ہوگی ظاہر ہے وہ تو اللہ پر ایمان اور وہ والے جو اصل فیکٹرز ہوں گے وہ کاؤنٹ کریں گے. یہ تو خالی ایک یونٹی کے لیے یا مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کے لیے جو کہہ لیں اس کے لیے یہ آرڈرز خالی سامنے آتے ہیں ہمارے. اور اسی لیے دیکھیں نا وہاں پیچھے بھی گزرا تھا فائنما تولو فسما وجہ اللہ, جس طرف بھی منہ کر لیا تو اللہ کو پا لیا انسان نے. اور یہ قبلہ بنانا بھی ان اٹ سیلف آگے ابھی یہ انشاءاللہ ایک یہ بھی آیت آئے گی. ویسے تو وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعما من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, کہ اصل میں یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو شریعت ہے اس کی اتباع کون کر رہا ہے, اسے کون فالو کر رہا ہے, اصل یہ دیکھنا یہاں پہ کاؤنٹ کرتا ہے فیکٹر. ناٹ ریلی کہ خانہ کعبے کی طرف ڈائریکشن ہے یا بیت المقدس کی طرف ہے, اصل کاؤنٹ یہ کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آرڈر آیا شریعت کی شکل میں, وہی اتری اور آرڈر آ گیا, اب ان کی اتباع میں کون ڈائریکشن اپنا صحیح کر رہا ہے. اور ایک مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے, اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی حسد تین چیزوں پر ہے. ایک یہ کہ جو تین چیزیں اس روایت میں آتی ہیں وہ یہ, اس میں ایک ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا. یہود نے سمجھے کہ سیٹرڈے جو یوم السبت ہوتا ہے, سبات کہہ لیں, سبات کہہ لیں یا یوم السبت کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں اسے, اور ہبرو میں سبات کہتے ہیں واللہ عالم. تو سیٹرڈے کا دن انہوں نے کر لیا, جو کرسچن سے انہوں نے سنڈے کا دن کر لیا, اور حقیقت میں اصل میں جو عند اللہ یعنی کہ اللہ کے نزدیک وہ یوم الجمعہ تھا, تو اس کے لیے مسلمانوں کو چوز کر لیا.
تو پہلی چیز تو یہ حسد کی فیکٹر بنتا ہے. دوسرا وہ قبلہ جو تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا اور کسی دوسری امت کو ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو اس پہ توفیق ہی نہیں ہوئی. ہیبرو جیوز تھے, کرسچنز تھے, وہ سب اپنے اپنے ڈائریکشن میں لگے ہوئے, لیکن اس قبلے کی طرف مسلمانوں کو صرف توفیق ہو. تو ایک سیکنڈ فیکٹر یہ بھی ان کا لکھا ہوا اس روایت میں. اور تھرڈ چیز یہ کہ امام کے پیچھے آمین کہنے کی یہ تینوں خصلتوں کو صرف مسلمانوں کے میسر ہوئیں اور اہل کتاب ان سے محروم رہے. بہرحال یہ اس روایت میں یہ تین چیزیں بیان ہوئیں. یہاں تک اگر کوئی ہو کوئسچن ورنہ میں آگے چلوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں امتم وسطا, معتدل امت بنایا ہے. یا وسط ویسے تو درمیان کو کہتے ہیں, یہاں پہ ہم اس کو اعتدال سے ترجمہ کریں گے, اس کی میں ابھی آپ سے وہ ڈسکس کرتا ہوں وجہ انشاءاللہ. لی تکونو, اس لیے کہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناسی, لوگوں پر گواہ, وٹنس. ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور ایک رسول ہو تم پر گواہی دینے والا. یہ جو لفظ وسط ہے یعنی سین کے اوپر زبر ہے اس میں, اس کا مطلب ہوتا ہے اوسط. جو سب سے اچھے معاملات ہوتے ہیں نا, امور ہوتے ہیں, جو سب سے افضل اشیاء ہوتی ہیں, انہیں وسطا ویسے کہا جاتا ہے ایک اینگل سے. ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو لفظ وسطا ہے اس کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے, جو یعنی کہ بہترین کے معنی میں ہوگا عدل. یہ اس کو اس طرح, ایک منٹ, اس اینگل سے اگر دیکھیں تو اس میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی ایک امتیازی فضیلت یا ایک خصوصیت سارٹ آف ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ ایک تو اسے امت وسطا کہا گیا اور پھر اسے گواہ کے طور پہ متعین کیا گیا, نومینیٹ کیا. یعنی کہنے کا مقصد پیچھے یہ آ رہا تھا کہ جس طرح مسلمانوں کو ایک قبلہ وہ عطا کیا جو سب سے اشرف اور افضل اور سب سے برتر تھا, اسی طرح اسے امت بھی ایک معتدل امت بنایا. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں ظاہر ہے وہ اپنے ہی ہم نبی کی جو ہدایت تھی یا تبلیغ تھی یا جو ڈائریکشنس تھے اس سے پھر جاتے تھے, مکر جاتے تھے یا انہیں جھٹلانا شروع کر دیتے تھے. کہ بہرحال تو قیامت کے دن جو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی یہ اس طرف سے گواہی ایک سارٹ آف پیش کرے گی, اس لیے انہیں شہداء کہا گیا یعنی کہ وٹنسز کہا گیا. تو بہرحال یہ وہ وٹنس ہوں گے اس دن قیامت کے دن, جو تمام انبیاء کی جو امتیں ہوں گی وہ مکر جائیں گی کہ نہیں ہماری طرف تو کوئی یعنی کہ ڈائریکشن بتانے والا یا گائیڈنس دینے والا نہیں آیا یا اس طرح کی بات. تو یہ امت اس بات پہ گواہ ہوگی ان اٹ سیلف کہ نہیں, یہ ان کے پاس بھی نبی آئے, رسول آئے, سب آئے, اور پھر فائنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی شکل میں دعوت کا جو ایک پیغام تھا وہ بندے بندے تک پہنچا. اس کے بعد کسی نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا وہ اس کی اپنی مرضی ہے. یہ بخاری, ترمذی, نسائی اور مسند احمد, اس کی بہت ساری روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن اس وقت دوسری امتوں پر یہ امت محمدیہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہ ہوگی کہ نہیں ان کے پاس میسج آیا تھا، ان لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اعتدال جو ہے اس امت کا، اس کی سمجھے کہ حقیقت ریالٹی کہہ لیں یا اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس ظاہر ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہمیں ذرا سی اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اعتدال کا جو لفظی معنی ہے یعنی وکیبلری میں، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا۔ اس کی ایک لفظ ہوتا ہے عدل، اس سے مشتق ہے، یعنی کہ لفظ عدل سے نکلا ہے۔ اس کا وکیبلری میں مطلب ہوتا ہے برابر کرنا یا ایکول ہونا۔ دوسری بات یہ غور کرنے کی ہے کہ اسے ایک سمجھے کہ اعتدال کا ہونا ان اٹ سیلف میننگ کہ اسے تمام انسانوں میں، یعنی کہ اشرف اور افضل کا ایک جو معیار قرار دیا گیا ہے، یعنی دنیا میں جتنے نئے اور پرانے طریقے ہیں جسمانی یا صحت کے علاج وغیرہ کے، یہ دیکھیں کہ ایک وہ جو آتا ہے نا گریک میتھڈالوجی ہے، یونانی جسے کہا جاتا ہے، طب ہے، فلاسفی ہے، یہ ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے وغیرہ وغیرہ، سب کے سب اس ایک بات پر یونانیمسلی متفق ہیں، جو انسانی بدن ہے، جو فزیکل ہماری باڈی ہے، اس کی اس کے اندر اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ دونوں ڈائریکشنز میں، ایک بندہ بہت زیادہ موٹا ہے اسے اوبیس کہا جائے، کیا کہیں گے اس
ہر چیز برابر ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے۔
سپیل کیا کریں گے ہم اس کو؟
ہومیوسٹیسس، ایچ او ایم ای او ایس ٹی اے
ای او،
جی ہومیوسٹیسس،
ایس ٹی اے ایس
آئی ایس۔ اس کو رک کیجیے گا، پوری میڈیکلز پہ وہ ہے کا، اس میں انسائیکلوپیڈیا میں آپ دیکھیے گا تو اس میں سمجھاتے ہیں کہ جس طرح باڈی میں ہر چیز خود بخود ریگولیٹ ہوتی ہے، آپ کا جو پی ایچ لیول ہے اگر وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ چاہیے الکلائن، اس کو واپس برابر آپ کی پی ایچ لیول 7.2 پہ اسٹڈی رہتا ہے 7.2۔ اسی طرح آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ 99-98 اوپر آئے گا تو گرمی ہو جائے گی، نیچے جائے گا تو سردی ہو جائے گی، تو باڈی اس کو خود بخود لاتی ہے،
اعتدال
خود بنا ہوا ہے، مطلب پسینہ آئے گا گرمی ہوگی تو باڈی پھر سے ٹھنڈی ہوگی، اس طرح سے باڈی اور وارننگز دے گی، اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو وارم کریں گے یا ملیں گے جو وارم کرے گی باڈی خود بخود۔ اس میں کافی ایسی چیزیں، پھر کڈنیز کا ہے، کس طرح سے باڈی، ہم لوگ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو واو، خود بخود باڈی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے ہر چیز میں۔ ہارٹ ریٹ جب آپ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں ہارٹ ریٹ بڑھتی ہے، کیونکہ ہارٹ پہ زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے، پھر جب سیٹل ہوتی ہے تو واپس اسی اسٹیٹ پہ جاتی ہے نارمل، آپ کا 60-100 ہے بیٹس پر منٹ، اس طرح لو ہوتا ہے اس سے تو بریڈی کارڈیا ہو جاتا ہے۔
اس پروسیس کو ہومیوسٹیسس کہیں گے،
پروسیس کو ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔
چلیں، آپ نے اچھا ایکسپلین کر دیا، ہومیوسٹیسس۔ بہرحال تو اسٹیٹ آف بیلنس، میک سینس، اعتدال کا مطلب تو یہی بنتا ہے، دیٹس ویئر آئی واز گوئنگ۔ اچھا آپ نے بیٹر ایکسپلین کر دیا، اسٹیٹ آف بیلنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ لیں، اب چلیں ہومیوسٹیسس کہہ لیتے ہیں ہم، اسٹیٹ آف بیلنس کہہ لیں یا اعتدال کہہ لیں، یہ ایک باڈی کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میڈیکلی آپ نے الحمدللہ ہمیں ریفرنس کے ساتھ پروف کر کے بتایا۔ اسی طرح آئیڈیالوجی کے اندر بھی ہر قسم کی، وہاں پہ بھی بیلنس ضروری ہوگا۔ جیسے ایک کہتے ہیں نا ظاہر، آپ نے تو یہ ہومیوسٹیسس کا تعلق تو ایک ظاہر کی باڈی سے ہے، اب ایک باطن بھی تو ہے اس کے اندر، ایک اسپرچویلٹی بھی تو ہے، اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہوگا۔ اس اعتدال کو آپ کہیں گے روحانی صحت۔ یعنی اب کوئی بندے کی روح اگر بیمار ہوگی تو وہ اعتدال سے ہٹ کے ہوگی، پھر اب وہ کسی ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسے بہت زیادہ اگر براڈر پرسپیکٹو میں آپ لیں گے، ایک لفظ سورہ فاتحہ میں آپ نے تفسیر میں غالباً کیا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں مغضوب والے میں بھی نہیں بنانا جن پہ اللہ کا غضب ہو، اور ضالین گمراہ میں بھی نہیں بنانا۔ وہاں پہ بھی لفظ اگر غور کریں تو اصل جو ڈائریکشن، جو کامیابی کا راستہ ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ اعتدال کا راستہ، جو مڈل پاتھ ہوگا۔
بالکل،
پھر اسی طرح ایک تو یہ مذہب پہلے تو بیسک عقیدے کے اندر آ جاتی ہے بات کہ ٹھیک ہے ایک طرف جیوز سے جو یہ سمجھے کہ ثابت شدہ جو شریعت کے مسائل تھے بھائی سود حرام ہے وہ انہوں نے اس میں نقطہ نکال دیا کہ ایک جیسے وہ کہیں پڑھا ایک جیو کے لیے سود لینا حرام ہے تو انہوں نے اس میں ایک ایڈیشن کر دیا جیو کے لیے جیو سے سود لینا حرام ہے نان جیو سے وہ لے سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ایک ثابت شدہ جو آرڈر ہے اس کے اندر وہ تعریفات شروع ہو گئے.
اسی طرح میں نے سنا تھا اسلام میں بھی یہ بول رہے تھے کہ ایز اے مسلم آپ مسلمان سے سود لینا حرام ہے لیکن دوسروں سے لے سکتے.
تو صحیح ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں اسی طرف ایسے سارٹ آف اس بات کی طرف تو نہیں لیکن میں اس اینگل میں آ ضرور رہا تھا اور یہ بات ایسے ہی ہے. اور دوسری طرف پھر کرسچنز کو دیکھیں تو وہ اتنا اسے آپ عربی زبان میں اگر علمی زبان میں کہیں گے نا تو ایک اس کو کہتے ہیں الہاد, ثابت شدہ مسئلے کی ڈڈکشنز کرنا اس کو کہتے ہیں الہاد. اور پھر ہوتی ہے بدعات. بدعات کہتے ہیں جو یعنی ایسے کام ایڈیشنز کرنا شروع کر دینا جو ثابت نہیں تھے وہ اور ایڈیشنز کرنا شروع کر دینا. تو ایکسٹریم پہ الہاد آتا ہے اور دوسرے ایکسٹریم پہ بدعات آتا ہے, بدعت جسے لفظ نکلا ہے. پھر وہ ایک تو طرف جیوز ہیں کرسچنز ہیں مسلمان سینٹر میں ہیں اعتدال میں ہیں تمام انبیاء کو بھی مان رہے ہیں ریجیکٹ بھی نہیں کر رہے جیوز کی طرح انبیاء کو اور نصارہ کی طرح خدا کا بیٹا بھی نہیں بنا رہے اعتدال کا سینٹر کا ان کا راستہ ہے. پھر اسی طرح اسلام کے اندر آ جائیں اب آپ دیکھیں گے تو ایک طرف آپ کو اس قسم کے لوگ ملیں گے جو ثابت شدہ نہیں یار یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے شریعت کا جو ثابت شدہ مسائل ہیں اس سے بھی کیا انکار شروع ہو جائے گا اس کو یہ الہاد ہو گیا. اور دوسری طرف بدعت اب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اس کی طرف ڈائریکشن میں نکلنا شروع ہو گیا اور بدعتیں نئی نئی ایڈ کرنا شروع ہو گیا. اور سینٹر میں ہوگا اعتدال. اعتدال وہ ہوگا جو صحابہ سے ثابت شدہ راستہ ہوگا جسے وہ آتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود الوجوہ کہ اس دن قیامت کے دن بہت سے ایسے چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے وائٹ ہوں گے. تو کسی نے پوچھا کہ وہ یہ غالباً در منصور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شاید لکھا ہے یا مجھے حوالہ یاد نہیں ہے اس ٹائم انہوں نے لکھا اس آیت میں پھر ایک روایت نقل کی ہاں ان کے چہرے وائٹ ہوں گے روشن ہوں گے یوم تبیض وجوہ. تو انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے تو انہوں نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل سنت پہ بھی عمل کرنے والے ہوں گے اور جماعت سے مراد ہوتی ہے صحابہ کی جو جماعت تھی. یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس پہ صحابہ متفق ہو گئے اور انہوں نے ایک مسئلے کو ڈٹرمن کر دیا اب یہ مسئلہ اس طرح سے ہوگا تو یہ جماعت کے مسئلے کو بھی ماننے والے ہوں گے. مثال کے طور پہ ہائپتھیٹکلی تراویح کا مسئلہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک بحث ہے فقی بحث ہے خیر یہ لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ پہلے کنفیوژن تھا ایک کچھ صحابہ ادھر تراویاں پڑھیں کچھ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ نہیں اب آج سے مسجد میں ہم اس طرح سے تراویح کی نماز ادا کریں گے 20 تراویح ہوگی. تمام صحابہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو بولا کہ انہیں نماز پڑھائے انہوں نے آرڈر دے دیا اب سب کے سب صحابہ اس پہ متفق ہو گئے کسی نے اگینسٹ اس کی بات نہیں کی اور سب اس پہ جمع ہو گئے اور اب نماز اسی طرح پڑھنا شروع کر دی. ظاہر ہے اب صحابہ سے زیادہ بہتر دین تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ وہ جماعت کا مسئلہ ہو گیا.
تو جو لوگ 10 پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں سوری وہ
بس دیکھیں میں ظاہر ہے
ہوتی تو 20 ہی ہے نا لیکن
اس طرح سے اہل سنت والجماعت جیسے جو ہے نا یوم تبیض وجوہ ہم اہل سنت 20 پڑھاتے ہیں آپ دیکھ لیں حرم میں جائیں مکہ میں دیکھ
لیں وہاں بھی 20 پڑھاتے ہیں لیکن 8 پڑھ کے زیادہ تر لوگ
کچھ لوگ اس میں ہیلے کر رہے ہیں ضرور کر رہے ہیں. وہ ایک روایت آپ کو نقل کر دیں گے بخاری شریف میں یہ فلاں روایت آتی ہے لیکن جب آپ بخاری شریف کو کھولیں گے وہ روایت جو وہ نقل کر رہے ہیں وہ ایک محدثین کی بحث ہے خیر لیکن وہ روایت آتی ہے جو ایک ہوتا ہے قیام اللیل ایک ہوتا ہے رات کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک ہوتی ہے رمضان کی نماز. وہاں پہ رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ روایت چل رہی ہے وہ تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اکثر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو تہجد کی ہے آپ ایک روایت کو لے کے اسے رمضان پہ ثابت کر دیں تو یہ ایک محدثین کی بحث ہے میں تو اس پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹھوس ان کے بعد روایت نہیں ہوتی کہ یہ 8 تراویح پڑھنی ہے ہم نے اس میں کوئی بھی کسی کوئی بھی آپ کو یہ ثابت نہیں.
وہ قیام اللیل کرتے ہیں آخری تسلاتوں میں.
ہاں وہ قیام اللیل کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز
ہے, وہ آٹھ رکعتیں پڑھاتے ہیں,
وہ الگ, وہ تہجد ہے, وہ تہجد کی نماز ہے قیام اللیل. تراویح آپ حرم میں چلے جائیں آج بھی تمام, کیونکہ اس پہ تمام فقہ متفق ہیں, اس میں کوئی فقہ کا اختلاف نہیں ہے اس بات پہ. آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لیں, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, تمام فقہ اس پہ متفق ہیں, تمام صحابہ اس پہ متفق تھے, تمام امت کے محدثین اس پہ متفق ہیں, تمام امت کے اکابرین علماء اس پہ متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہوگی فائنلی. اس پہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی فیصلہ کر دیا نا, اب وہ جماعت نے مان لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ, اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی گمراہی کے کام پر جمع نہیں فرمائیں گے. اب ایک مسئلے کے اوپر جب امت جمع ہو گئی تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا. اب اس میں ہمارے پاس بحث کا سمجھے کہ عام آدمی ہم جیسے کے پاس گنجائش نہیں بچتی, تو یہ وہ جماعت کا مسئلہ ہوگا. اگر آپ خیر فات کا اثر کریں تو یہ وہ اعتدال ہو گیا کہ یہ جماعت کے جو مسائل ہیں, اب یہ ثابت شدہ ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے. اگر وہ ثابت نہیں ہے تو اسی طرح اس پہ اس عمل نہ کرنے کو بھی وہ سمجھنا ہے ضروری. پھر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو ایڈیشن ہے کہ بھائی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اور وہ ہوتا ہے نا وہ کسی نے یہ جیسے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ, آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حاضر اور ناظر ہے, وہ نور ہے, تو وہ ثابت شدہ نہیں ہے, کسی صحابی سے ثابت شدہ نہیں ہے, تو وہ پھر بدعت کے اندر چلی جائے گی. تو اس ڈائریکشن میں بھی نہیں جانا جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے. جو چیز صحابہ سے ثابت ہے بس اس کے اوپر ریسٹرکٹ رہنا اعتدال کا راستہ ہوگا, سینٹر کا راستہ ہوگا, اور جو ثابت ہے اس کو مائنس کرنا پھر وہ الحاد کی طرف نکل جائے گا. تو دونوں ڈائریکشنز کی سمجھیں گے بیلنس کرنا ضروری ہے. اور بہت سارے مسائل ہیں اس میں, یہ تین طلاق کے اوپر پوری پوری بحث چل رہی ہے, اس میں بھی اکثر لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے وداؤٹ نیمنگ اینی نیمس, بٹ آپ اکثر سنیں گے ٹی وی میں بھی کچھ اسکالرز وغیرہ کے نام پہ بھی لوگ کر رہے ہوں گے, اس میں وہ آپ کو بھائی یہ ایک امت کا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں بھی اگر کسی نے تین دفعہ طلاق دے دی تو وہ طلاق ہو جائے گی, یہ ایک ثابت شدہ مسئلہ ہے. اور اسی طرح اس میں قرآن احادیث گواہیاں, اس میں پھر یہ بخاری شریف کو چھوڑ کے مسلم شریف کی حدیث ایک کوٹ کرتے ہیں جو ایک آئسولیٹڈ ایک صحابی کا انسیڈنٹ ہے. وہاں پہ حالانکہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے, وہ آئے صحابی, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اور انہوں نے اس نے کہا کہ طلاق ہو گئی, بات ختم ہو گئی. تو بخاری شریف میں روایت موجود ہے, لیکن وہ پھر اس میں وہاں پہ بھی اعتدال سے لوگ اکثر ہٹ جاتے. تو یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں اس میں جو جماعت کا مسئلہ ہے وہ ایسا ہی ہے.
کیا بولتے ہیں کہ تین میلا نہیں ہوئی تو
مطلب ایٹ ان ون گو تین اکٹھی نہیں ہو سکتی, وہ یہ کہتے ہیں. اب ایک ثابت شدہ مسئلے سے یہ الحاد میں آ جائے گی بات, آپ ثابت شدہ مسئلے کو کینسل کر رہے ہیں تو یہ بات الحاد میں آ جائے گی. اور یہ جماعت سے ثابت ہے, صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ بھی فیصلہ فرما دیا, تمام صحابہ اس پہ بھی جمع ہو گئے کہ نہیں یہ مسئلہ اس طرح سے ہوگا. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. خیر تو اعتدال بہرحال, خیر کمنگ بیک ٹو آ ٹاپک, جو وسعتا بہرحال ہے یہ فقہی مسئلے تو, اور یہ والے مسئلے جو میں ذکر کر رہا ہوں جو اعتدال کا جن سے تعلق ہے, اس میں کوئی فقہ کا اختلاف نہیں ہے. تراویح کا مسئلہ ہے یا یہ تین طلاق پہ یہ کہنے کا مسئلہ ہے, ان میں کوئی فقہ کا اختلاف نہیں ہے, تمام فقہ یونینیمس اس میں جمع ہے, اور چاروں جو اسکول آف تھاٹس ہیں میجر وہ سب کے سب ان چیزوں پہ جمع ہے. جن پہ چاروں جمع نہ ہوں اور آپس میں فقہا کی کوئی علمی بحث ہو اور دونوں کے پاس روایات موجود ہوں اور وہ اس سے بحث کر رہے ہوں, وہ مسئلہ چلیں بحث تل سمجھیں کہ اس میں آگے چلے اور یونینیمسلی جمع ہے تو وہ اعتدال کا راستہ ہوگا. وہ بہرحال تو خیر ہے نہیں آؤ. خیر اینی ہو, ٹو ریپ اٹ اپ, دوسری طرف قرآن میں آتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگوں کی طرف نکالے گئے تھے بہترین امت بنا کر. تو وہ بہترین امت اسی لیے تھے کہ تم اعتدال کی امت ہے, سینٹر میں ہم آل السنہ والجماعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے اور صحابہ کی جو جماعت کے مسائل تھے اسے ماننے والی جماعت تھے. وہ جب تک تھے تب تک آپ دیکھیں تو امت آگے سے آگے آگے سے آگے جاتی جا رہی تھی, اور جہاں پہ ہم نے وہ سنت اور جماعت کو چھوڑنا شروع کر دیا تو ہم پیچھے بیکورڈ ڈائریکشن میں نکل گئے. اعتقادی اعتبار سے دیکھیں یہود نے عزیر ابن اللہ اور وقالت النصار مسیح ابن اللہ جو آیت آتی ہے قرآن میں آگے آئے گی وہ ڈائریکشن اختیار کیا, اس لیے وہ غیر المغضوب غضب شدہ اور زوال گمراہ شدہ لوگوں میں آگے, جبکہ مسلمان اعتدال والوں میں رہے. پھر دوسری چیز ہے کہ عمل اور عبادات پہ اعتدال ظاہر ہے کہ کتابوں میں جو ہم یہ باتیں خیر کر لیں, میں موٹا موٹا ایک نقطہ خالی ڈسکس کر رہا ہوں. پھر اسی طرح یہ بات معاشرتی نظام کے اندر بھی جو تمدن ہے اس کے اندر بھی یہ چیز اعتدال کے اندر ہونا ضروری ہے. جیسے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کہ ایک بہت ہی امیر رئیس کوئی آدمی تھا, اس کی جو چراگاہ تھی یعنی اس کا فیڈنگ جو پلیس تھی اس کے اونٹوں کا, وہاں کسی دوسرے کے اونٹ گھس گیا تو اور اس نے کچھ نقصان کر دیا, تو اس کے اوپر ایک عرب کی بہت مشہور جسے حرب بسوس کہا جاتا ہے, یہ جنگ باقاعدہ شروع ہو گئی اور وہ غالباً اس یہاں لکھا ہے انہوں نے کہ 100 ایئرس تک وہ جنگ چلتی رہی اور ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے. تو ایک ذرا سی بات پر اتنی بڑے بڑے جنگ اور یہ ہونا, یہ کیونکہ اعتدال پر نہیں تھے, اتنی پرانی تہذیب تمدن یعنی ہزاروں سال کا آپ کا کلچر اینڈ ٹریڈیشنز ہیں اور اس کے باوجود آپ اعتدال پہ نہیں ہیں, تو پھر ڈائریکشن ایزیلی بندے کا نکل جاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو عورتوں کو زندہ اکثر پھر یہ بھی ٹریڈیشنز میں آتا تھا, کوئی بندہ مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ہی جلا دیا, اس طرح کے بھی ٹریڈیشنز بعض کچھ عربوں کے ان کلچرز کے اندر پھر شروع ہو گئے تھے. اللہ عالم خیر ہے. لاسٹ بس میں اس بات پہ انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اس بات کو کہ پھر فائنینشیل اعتدال اقتصادی جسے اعتدال کہتے ہیں, ایک طرف ہے کیپٹلزم اور دوسری طرف ہے سوشلزم, پھر ایک سینٹر میں ہمارا جو شرعی مانیٹری سسٹم ہے وہ ہے. آپ دیکھ لیں تو کیپٹلزم اپنے برینک آف کولیپس چل رہا ہے دن بہ دن, وہ جتنے بینکنگ سیکٹر 1998 اس کو پیچھے پچھلے 20 سال 100 ایئر سے ایک سسٹم انہوں نے بنایا, پہلے بریٹن ووڈز اگریمنٹ ہوا, پھر وہ نکسن ڈاکٹرن کو آپ لیتے ہیں وہ ہوا, یہ سب کیپٹلزم کے نام پہ. پہلے اس سے پہلے سوشلزم چل رہا تھا دنیا میں رشیا میں اور وہاں پہ یہ
ابھی بھی چل رہا ہے کینیڈا میں رشیا میں
اب بھی چل رہا ہے, اور وہاں پہ یہ تھا کہ وہ انڈیویجولی اون ہی نہیں کر رہا ہر بندہ, وہ گورنمنٹ اس کو سپلائی, ایک طرف وہ چل رہا ہے, دوسری طرف پھر کیپٹلزم آ رہا ہے وہ بریٹن ووڈز اگریمنٹ ہوتا ہے اس کو یعنی آگے چلتے چلتے نکسن ڈاکٹرن, فائنلی جا کے کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے 1998 میں لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ کولیپس ہوتا ہے, پورا وال اسٹریٹ آگے اس کو بیل آؤٹ کرتا ہے, وہ بیل آؤٹ کرتا ہے وال اسٹریٹ, اس سے ود ان 10 ایئرز 2008-09 میں جا کے پورا وال اسٹریٹ کولیپس ہو جاتا ہے, وہ وال اسٹریٹ کولیپس ہونے کے لیے پھر فیڈرل ریزرو بینک آتا ہے. اب پرابلی اس بات کو بھی 8-9-10 سال ہو چکے ہیں, واللہ عالم اب فیڈرل ریزرو بینک کو کون بیل آؤٹ کرنے کے لیے آئے گا. میری پرسنل رائے میں پرابلی دیر از این آپشن آئی ایم ایف کی شکل میں ایک اسپیشل ڈرائنگ رائٹس, ایک کرنسی جو آئی ایم ایف کی ہوتی ہے,
بینکس کو بھی بیل آؤٹ کیا یا بڑی
بڑی کمپنیز. جی جی یہ 2008 میں ہوا نا, اب جب نیکسٹ کولیپس ہوگا تو فیڈرل بینک ڈوبے گا, کیونکہ 4 ٹریلین ڈالرز پہ تو ان کی ڈیٹ ابھی چل رہی ہے صرف امریکن سینٹرل بینک کی, چائنیز ڈیٹ اپنے پیک پہ ہے, جتنے سینٹرل بینکس ہیں سب اس وقت دے آر میجر ٹربل, ان کی میجر جس کو کہتے ہیں انڈر واٹر چل رہے ہیں سب لوگ میجر, ان کی بیلنس شیٹس تو نیگیٹو میں چل رہی ہیں. اب ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیج پہ پرابلی آئی ایم ایف آ کے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس جو ان کی کرنسی آئی ایم ایف کی ایس ڈی آر کے نام سے, اس کے تھرو بیل آؤٹ کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کیپٹلزم بھی آہستہ آہستہ آن دا برنک آف آگے ختم ہوتا ہے آپ کو نظر آئے, تو وہ اصل جو کامیابی کا جو اقتصادی یا مالی یا جو فائنینشیل یا مانیٹری سسٹم ہوگا وہ کون سا ہوگا جو اللہ نے ہماری شریعت میں دیا ہمیں درہم اور دینار کی شکل میں, گولڈ اینڈ سلور, اگر وہ اس پہ جائیں گے تو کامیاب ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ سونر ایسا انقریب ہونے والا نہیں ہے, بیکاز اکارڈنگ ٹو دا چارٹر آف آئی ایم ایف اٹ از الیگل کہ کوئی بھی ملک جا کے اپنی کرنسی کو ڈائریکٹلی گولڈ سے پیک کرے, تو اٹس الیگل, تو وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ سکتا. اس لیے واللہ عالم اعتدال ہوگا تو ہی کامیاب ہوگا. بہرحال اس بات کو میں ختم کرتا ہوں ان شاء اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اور بیلنس کا بھی ایک نظام اللہ تعالیٰ نے